بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے الدرس الثانی عشر، بارواں درس، آداب المشی الى الصلاة، نماز کی طرف جانے کے آداب. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، آداب المشی الى الصلاة، نماز کی طرف جانے کے آداب. نمبر دو، آداب الدخول الى المسجد وبعد الدخول وعند الخروج مع الدليل، مسجد میں جانے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور مسجد سے نکلنے کے آداب. دلیل کے ساتھ مع الدليل. نمبر تین، اہمیت الخشوع فی الصلاة، نماز میں خشوع کی اہمیت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، الصلاة عبادة عظيمة، نماز ایک عظیم عبادت ہے، يتوجه المسلم فيها بقلبه، جس میں مسلمان اپنے دل سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے، وبدنه، اور اپنے بدن سے بھی اللہ تعالی کی طرف توجہ کرتا ہے، الى الله، فينبغي ان يتقدمها استعداد وتهيؤ. تو جب یہ حالت ہے اس بندے کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اسے چاہیے، فیمبغی، اسے چاہیے، ان یتقدمہا، کہ اس سے پہلے استعداد و تہیو، کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے اور اپنے آپ کو تیار رکھے، وتہیو النفسی وبدنی، نفسیاتی طور پہ اور جسمانی طور پہ نماز کی پہلے سے ہی تیاری کر لیں، یعنی نماز سے پہلے جسم کو بھی تیار رکھے اور اپنے نفس کو بھی تیار رکھے. کیوں؟ کیونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے جس میں یہ بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر گفتگو کرتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، لِيَتَفَرَّغَ لَهَا، اور اس تیاری کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ فارغ ہو جائے، نماز کے لیے فارغ ہو جائے، وَيُؤَدِّيهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، اور نماز ادا کرے صحیح طریقے سے. اسے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نماز کا غلط طریقہ بھی ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ شیخ صاحب نماز کا صحیح طریقہ بیان کرے، اور صفت الصلاة، اگلے درس ہے صفت الصلاة، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، اس سے پہلے کہ مسلمان یہ جان لے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے یہ جاننا چاہیے کہ نماز سے پہلے چند آداب ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے نماز سے پہلے. ولہذا، اور اسی لیے، یشرع فی التوجہ الیہا والخروج لہا ما یلی، اس لیے مشروع اللہ تعالی نے کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کوئی شخص تیاری کرے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھے. نمبر ایک، التطہر لہا، پاکیزگی اختیار کرنا ہے نماز کے لیے، طہارت کرنی ہے. کیسے؟ مع احسان الوضوء و اسباغہ، کہ وضو بہترین طریقے سے کرنا ہے، اسباغہ مکمل طریقے سے، احسان و اسباغ، بہترین طریقے سے جیسا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. وہ اس باغ ہی کہ وضو کے جو اعضاء ہیں, جن چیزوں کو دھونا ہے یا جن چیز یا جس چیز کو مسح کرنا ہے, بہترین طریقے سے پانی اس عضو پہ لگنا چاہیے. اگر تھوڑی سی کوئی جگہ رہ گئی ہے تو اسے اسباغ نہیں کہتے, بلکہ وہ وضو بھی صرف ناقص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے. اگر آپ چہرہ دھو رہے ہیں, اکثر غلطی ہوتی ہے یہ داڑھی اور کان سے پہلے والی جگہ, داڑھی تو دھل جاتی ہے لیکن داڑھی اور کان کی بیچ میں جگہ جو ہے یہ رہ جاتی ہے, خاص مردوں میں خاص طور پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں اس طریقے سے دھوتے ہیں, اب ہاتھ اکثر داڑھی تک آتا ہے یہ, اور یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے کان اور داڑھی کے بیچ والی جگہ, چہرہ تو نہ دھویا. اور اگر چہرہ نہیں دھولا صحیح طریقے سے تو وضو نہ ہوا, اور اگر وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ رحم کرے, کتنی مسلمان ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ہی نہیں. تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اسباغ الوضو ایک الگ سے عبادت ہے. دیکھیں وضو میں تو ہم جب وضو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے عبادت مکمل کر لیا, بس وضو کی تیاری الگ عبادت ہے. وضو بہترین طریقے سے کرنا, سنت طریقے سے کرنا الگ عبادت ہے. پھر اسباغ الوضو الگ عبادت ہے, اس کا الگ سے ثواب ہے, جیسا کہ آگے بیان کروں گا میں. اگر کوئی شخص اپنا چہرہ چار مرتبہ دھوتا ہے تو اس نے ظلم کیا. جانتے ہیں آپ نے چہرہ تین مرتبہ دھونا ہے, چوتھی مرتبہ ظلم ہے, آپ حد سے گزر گئے ہیں, آپ نے اساءت کی ہے, اس عبادت میں غلطی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے, جو انہوں نے وضو کا پورا طریقہ بتایا, تو جس نے بھی اس سے زیادہ کیا تو اس نے زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے اور غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو تین دفعہ دھونے سے چہرہ جو ہے صاف نہیں ہوتا, تو کیا کرنا چاہیے, پانچ دفعہ دھو لے, کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک. یا پہلے وضو کے وضو بعد میں کر لیں, یا پہلے وضو مکمل کر کے بعد میں وضو دھو لیں. لیکن وضو کے دوران آپ تین مرتبہ سے زیادہ جاتے ہیں تو یہ وضو تو آپ کا ہو گیا, نماز بھی درست یاد رکھیں, لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ثواب رکھ اس میں کمی ہے. جیسا فرماتے ہیں نمبر دو, اب یہ پہلا, اب ہم نماز کے لیے کیا کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے نماز کے لیے, تیاری کے لیے وضو کرنا ہے, طہارت کرنی بہترین طریقے سے. نمبر دو, استحضار الاخلاص حين الخروج من المسجد. وضو کر لیا, اب مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے دل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے, یہ اخلاص ہے. اور اس میں, اس اخلاص میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ لوگ خوش ہو اور کہیں یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں مسجد میں. اگر کہیں سے خیال یا خدشہ آ گیا, شیطان نے اپنا کام کر دیا, آپ گھر سے نکلتے ہیں کس کے لیے, نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے, آپ نے تیاری کی ہے کس کے لیے, جس کے لیے کی ہے تو اسی کے لیے ہی آپ کا اخلاص ہونا چاہیے. تو اخلاص میں تھوڑی سی گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہے. ہاں شیطان بعض وقت وسوسہ کرتے, وہ اور چیز ہے, وسوسہ اور چیز ہے, لیکن اس وسوسے کے ساتھ چلتے رہنا, آہستہ آہستہ اخلاص میں کمی پیدا کرنا, اور آخر میں ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اللہ تعالی رحم کرے صرف لوگوں ہی کے لیے عبادت کرتا رہتا ہے, تو اس کے لیے عبادت میں کچھ نہیں ہے, ریاکاری سے عبادت باطل ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اخلاص بھی, وضو اچھے طریقے سے کر لیا, اور اخلاص کو بھی درست کرنے کی یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہ وضو کرنا ضروری ہے, بعض لوگ اخلاص کے متعلق سوچتے نہیں ہیں. بھائی اخلاص کے متعلق بھی سوچنا ہے آپ نے, یاد رکھیں, جب آپ سوچیں گے نہیں تو اخلاص آئے گا کیسے, جب تک آپ وضو کریں گے نہیں تو آپ پاک کیسے ہوں گے، طہارت کیسے حاصل کریں گے آپ؟ تو اخلاص کے بارے میں بھی آپ نے سوچنا ہے. دیکھیں بھائی، اخلاص سیکھنے سے آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اخلاص اور دل کا عمل کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معروف محدث ہیں، کہتے ہیں دین کے، شریعت کے مختلف حصوں میں دیکھا ہے، یعنی نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہے. مجھے سب سے مشکل لگا ہے اخلاص کا معاملہ، سب سے مشکل. ارے جہاد میں جان جاتی ہے، اسے بھی مشکل ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں اخلاص کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا تعلق ہے صرف زبان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں کافی ہے. اس کا دل سے ہے، اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے، اس میں شبہات اور شہوات، دیکھیں شبہ اور شہوات، یہ دو بڑے مداخل ہیں دل کے. جیسے میڈیکل کے لحاظ سے دل جو ہے اس کے دو ایٹریم ہیں اور دو وینٹریکل ہیں، یعنی خون آتا ہے خون کی نالیوں سے، وین سے ایٹریم میں، پھر وینٹریکل میں جاتا ہے، پھر نکل کے پورے جسم میں جاتا ہے. یہ دل کی بناوٹ ہے. اسی طریقے سے جیسے خون اندر داخل ہوتا ہے دل کے دو حصوں سے، یہ دو بڑے مداخل ہیں دل کی مرض کے، شرعی مرض جو ہے دل کی، اور وہ ہے شبہات، غلط فہمیاں اور شہوات، شہوات کا ہونا. اور جب یہ معاملہ ہو دل کا اور شیطان بھی آپ کے خون میں دوڑتا ہے، تو پھر احتیاط کرنا ضروری ہے. تو اخلاص کو سمجھنا، آپ سمجھیں گے تو عمل کر سکیں گے، جب سمجھیں گے نہیں، اس متعلق سوچیں گے نہیں، تو شیطان جو آپ کے خون میں دوڑتا ہے اپنا کام کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی کر لے گا. نمبر تین، چلو اخلاص میں الحمدللہ کوشش کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ نکلیں، گھر سے باہر قدم رکھا ہے. کیسا فرماتے ہیں؟ الخروج الیہ مبکرا، نماز کی تیاری میں سے ایک یہ تیاری بھی ہے کہ تبکیر کے ساتھ نکلنا ہے، یعنی جلدی نکلنا ہے. وجہ، لادراک فضیلت انتظار الصلاه وتکبیرۃ الاحرام. جلدی نکلنے کا الگ ثواب ہے، نماز کا انتظار کرنا مسجد میں بیٹھ کے الگ ثواب ہے، تکبیر تحریمہ کا پانا الگ ثواب ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان ایک نماز کے لیے نکلتا ہے گھر سے، نماز پڑھ کے واپس آتا ہے، اسے 300 کے قریب مختلف ثواب ملتے ہیں. 300، 30 نہیں، 300. ان میں سے بعض میں نے بیان کیا ہے. اب انہوں نے یہ 300 بھی جمع کیے ہیں سارے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں اس بندے پر. پانچ وقت نمازیں ہیں، پانچ وقت آپ نکلتے ہیں نماز کے لیے گھر سے، اور یہ حکم سے مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی. اگر عورت اپنے گھر میں، کیونکہ عورت کے لیے نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے پڑھنا، اور مسجد میں جانا بھی ان کے لیے جائز ہے، اگر اس طریقے سے عورت اپنے گھر میں نماز ادا کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہی 300 جو مردوں کے لیے رکھا ہے وہ عورت کو بھی دے دے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے بہنیں پریشان نہ ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے سارا کچھ ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسے دگنا ثواب بھی دے سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جب نکلتے ہیں نا گھر سے مسجد کی طرف، ہماری سوچ میں نماز پڑھنی ہے، بس واپس نکلنا ہے، ایک بوجھ ہے جو اتارنا ہے. الا من رحم اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں کسی سے ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، لیکن عام میں یہی دیکھا گیا ہے، اور یہ جہالت کی وجہ ہے. اگر مسلمان کی علم ہو جائے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے کبھی محروم نہ ہو. 300 ثواب ہے ایک نماز کا، اور پانچ میں ضرب دے 1500، 24 گھنٹے میں 1500 مختلف نیکیاں آپ کو ملتی ہیں نمازوں میں صرف، باقی اذکار کے علاوہ جو ہے گھر سے نکلنے کی دعا الگ، وہ مختلف ہیں ساری. جیسا فرماتے ہیں، الدعاء حين خروجه من المنزل بالدعاء الوارد، گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے دعا پڑھنی ہے, دعا خروج میں مرض, گھر سے باہر نکلنے کی دعا کون سی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی قوت ہے. کتنے عظیم الفاظ ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, تین جملے ہیں بس. یہ آپ نے پڑھا ہے, پھر آگے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علی. اچھا, یہ جو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ نماز کے لیے جانا تب پڑھنی ہے, یہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں آپ نے دعا پڑھنی ہے, یہ مسنون طریقہ ہے. اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ اعوذ بک ان اضل او اضل, کہ میں گمراہ ہوں, میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے. او ازل او ازل, یا میں پھسل جاؤں یا کوئی اور مجھے پھسلا دیا, مجھے پھسلا دیا جائے. او اظلم او اظلم, یا میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. او اجہل او یجہل علی, یا میں کسی پر جہالت کروں یا کوئی مجھ پر جہالت کرے. یہ چند الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. میں قریب ہوں, کوئی مانگ کے تو دیکھے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, ایک مرتبہ ایک ٹانگے والے کے ساتھ میں سوار ہوا پاکستان میں صبح صبح, پرانی بات ہے, تقریباً 10-12-13 سال ہو گئے, اسے بھی شاید زیادہ ہو گیا. فجر کا وقت تھا, کہا بابا نماز پڑھی ہے؟ کہتے بیٹا نماز کیا پڑھنی ہے, صبح اٹھتے ہیں فلانے پیر کی قبر پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جھاڑو دیتا ہوں, ادھر سے دعا کرتا ہوں, الحمدللہ کافی ہے. جب تک پیر کا سایہ ہے تو بیڑا ہی پار ہے. مجھے نہیں پتا کہ نماز کیا ہوتی ہے. بھائی یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہہ رہا ہے. ہم بات کریں گھر سے نکلنے کی دعا. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کا نہیں پتہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کی قبر کی طرف گئے, اپنا اظہار عقیدت وہاں پہ کیا. آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ کافی زبان سے نہیں کہنا چاہیے, وہ پیر جانتا ہے, وہ پوری بھی کرتا ہے, پورا دن ٹھیک گزرتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو جس نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے مانگا, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے کہ اسے گمراہی سے بھی بچائے گا, اسے پھسلنے سے بھی بچائے گا, اسے ظلم سے بھی بچائے گا, اسے جہالت سے بھی بچائے گا. اور مسجد کے لیے ایک خاص دعا ہے, جب مسجد کی طرف جائیں تو یہ پڑھیں, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللهم اعطني نورا. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور بنا دے. اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور بنا دے، نور پیدا کر دے. وفی لسانی نورا، میری زبان پر بھی نور پیدا کر دے. واجعل فی سمعی نورا، اور میرے سمع میں، میرے کان میں بھی نور بنا دے. وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں بھی، میری بصارت میں بھی نور بنا دے. واجعل من خلفی نورا، اور میرے پیچھے سے بھی نور بنا دے. ومن امامی نورا، اور میرے آگے سے بھی نور بنا دے. واجعل من فوقی نورا، اور میرے اوپر سے بھی نور بنا دے. ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے سے بھی نور بنا دے. اللهم اعطنی نورا، اللہ تعالی مجھے نور عطا فرما. نمبر پانچ، المشی الیہا بسکینت ووقار. دعا ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم چل کے جا رہے ہیں مسجد کی طرف. تو مسجد کی طرف چل کے جانا ہے سکینت اور وقار کے ساتھ. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ، اگر تم اقامت سن لو، فمشوا الى الصلاه، تو نماز کی طرف چلو. وعلیکم بالسکینہ، اور تمہیں سکینت کے ساتھ، آرام سے، وقار کے ساتھ چلنا چاہیے. میں بتاتا ہوں آگے ہے. ولا تسرعوا، اور جلدی چلنے میں جلدی نہ کرنا. فما ادرکتم فصلوا، بس تم جو پا لو اسے پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے رہ جائے اسے تمام کرو بعد میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والسکینت، سکینت کا مطلب کیا ہے؟ الطمأنینۃ والتأنی فی المشی، اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے کو سکینت کہتے ہیں. اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا. والرزانہ والوقار، وقار کیا ہے؟ الرزانہ وغض البصر وقلۃ الالتفات. وقار کسے کہتے ہیں؟ آپ بعض لوگوں دیکھتے ہیں پروقار لوگ لگتے ہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرتے جن سے ان کا وقار جاتا ہے. الرزانہ شکل و صورت سے بہترین، وغض البصر اپن نگاہ زمین پہ ہوگی، ادھر ادھر نہیں، اوپر نیچے کبھی دیکھ رہے ہیں، کبھی کس کے دروازے کو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کہاں دیکھ رہے ہیں. غض البصر وقلۃ الالتفات، التفات کہتے ہیں سر ہلانے کو، ادھر ادھر دیکھنے کو. تو بہت کم ہی ضرورت کے لیے اپنا سر ہلاتے ہیں. یہ وقار ہے، سکینت اور وقار کے ساتھ چلنا ہے، یہ ادب ہے نماز کی طرف جانے کا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں دیکھیں، اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت کی اذان سنو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دیر سے جاتے ہیں. ہم اوپر سے یہ بات کریں کہ جلدی جانا ہے، اگر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اگر دیر بھی ہو جائے اور اقامت ہم سنتے ہیں تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے. جیسے آپ چلتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہے جلدی چلنا، اور سنت طریقے چلنے کا جو ہے یاد رکھیں وہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ جیسا کہ آپ کسی ڈھلان میں، انسان جب چلتا کیسے چلتا ہے، اس کے سٹیپ چھوٹے ہوتے ہیں اور تھوڑے تیز ہوتے ہیں. جب آپ اونچائی سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں اور قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ تیزی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، سستی نہیں ہونی چاہیے، مومن سست کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. بعض لوگ دیکھا ہے چلتے ہیں بڑے مشکل سے قدم اٹھتا ہے، دوسرا اس سے مشکل سے اٹھتا ہے، مومن کبھی سست نہیں ہوتا. جیسے نماز کے لیے نہیں، ویسے آپ عام حالات میں بھی، کیونکہ آپ نے چلنا ہے مسجد مقصود تک جانا ہے، تو سستی سے جائیں گے وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ آپ جلدی میں کام نپٹائیں. مومن کے پاس جو سب سے مصیبت مشکل ہوتی جانتے کیا ہے؟ وقت کی کمی. وقت نہیں ہوتا مومن کے پاس، اس نے وقت کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. اگر اپنا وقت ادھر ہی بس مٹک مٹک کر چل کے گزارے تو یہ دو چار منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، ان دو چار منٹ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. نمبر چھ، تقدیم رجلہ الیمنہ فی الدخول الی المسجد. اب مسجد تک ہم پہنچ گئے ہیں، اب کیسے داخل ہونا ہے؟ دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا ہے داخل ہوتے وقت. ویقول، اور یہ کہنا ہے، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. یہ روایت ابو داود کی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اور یہ مسلم کی روایت ہے. اچھا یہاں تک شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. ایک وقفہ ہے یہاں پہ. جو ہم داخل ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں مسجد میں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم افتح لي باب رحمتك. کتنی چیزیں ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللهم افتح لي باب رحمتك. تین چیزیں ہیں. یہاں پر کتنی ہیں؟ اس میں کیا کمی کس چیز کی ہے؟ بسم اللہ کی اور درود کی کمی ہے. میں آسان کر دوں تو یہ کیوں ہے؟ جی الگ سے روایت. بارک اللہ فیک. تو روایت کو جمع کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کتاب پڑھ لے اور اسی پہ عمل کرتا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن ناقص ہے. ہم چاہتے ہیں کمال, ہم چاہتے ہیں زیادہ ثواب. ہم اس 300 کے بارے میں سوچیں جو علامہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. تو اس میں جب آپ اتنا پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے. اگر اس کے ساتھ شامل کریں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کتنا ہو گیا؟ یہ الفاظ زیادہ ہیں, ان کا ثواب زیادہ ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کمی کہاں پہ رہ گئی ہے. پہلے یہ ہے کہ اعوذ باللہ العظیم. اچھا یہ جو دعا اکثر ہم بھول جاتے ہیں, جو پہلے دعا ہے مشہور دوسری ہے, یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ دعا بھی عظیم, علیکم السلام صلی اللہ علیہ وسلم, عظیم دعا ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے اعوذ باللہ العظیم, میں عظمت والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وہ بھی وجہ ہی الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ کی اور اس کے کریم چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں. مردود شیطان, مردود شیطان سے. یہ دعا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو یہاں پہ روایت موجود نہیں ہے, بسم اللہ والصلاۃ. اچھا یہ بسم والصلاۃ ایک روایت میں ہے, یہ ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب یہ لکھ لیں بسم اللہ والصلاۃ, صرف یہ, اس میں سلام کا لفظ نہیں ہے اس روایت میں, بسم اللہ والصلاۃ. اچھا یہاں پر ایک فائدہ کی بات ہے, جب الصلاۃ الگ سے بیان کیا جائے تو سلام داخل ہے, جب السلام الگ سے بیان کیا جائے تو اس میں صلاۃ داخل ہے, اور جب دونوں ہوں الصلاۃ والسلام تو دونوں شامل ہیں. دوسری روایت میں صحیح الجامع, ابو داؤد و صحیح الجامع میں والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب جب روایت من جمع کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ پہلے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللهم افتح لي باب رحمتك. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاؤں رکھتے ہی وہاں پہ رک جائیں گے, اتنی لمبی دعا پڑھتے رہیں گے, کیا خیال ہے؟ رکنا چاہیے, ٹریفک جام ہو جائے گی پیچھے, کیا کریں گے؟ شروع پہلے کرنا ہے یا جب پاؤں اندر داخل کریں یا بعد میں؟ یعنی یہاں سے شروع کر دوں, دروازہ وہاں پہ قریب, جب آپ پاؤں اٹھائیں گے اندر رکھنے کے لیے آپ شروع کریں گے, اندر داخل ہوں گے پڑھتے جائیں گے پھر آپ ختم کریں گے, ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ سب جمع کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اگر بعض اوقات صرف اعوذ باللہ والے پڑھیں, بعض اوقات یہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں کہ سارے ہی آپ نے ایک وقت میں پڑھنے ہیں, سارے پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ اوپر والے پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے, اگر آپ نیچے والے پڑھنا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے, جیسے عام مشہور ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اگر سب پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے. پڑھ کے اندر جائیں گے, اندر جا کے پڑھیں گے. ابھی تو میں نے بیان کیا ہے, آپ جو ہی داخل ہو پاؤں اپنا اندر رکھیں یا اپنے پڑھنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ پھر پاؤں رکھتے ہیں نا, یہی ہوتا ہے نا. آپ بسم اللہ پڑھیں یا اعوذ باللہ پڑھیں, یہ پھر اپنا پاؤں رکھیں پھر اس کو مکمل کرتے جائیں, پھر اپنا پورا پڑھنا ہے, ورنہ پھر آپ کو وہاں پہ رکنا پڑے گا. کم سے کم 20 سیکنڈ تو لگیں گے, نہیں لگیں گے؟ اب اندر جاتے 20 سیکنڈ آپ رکیں گے, 20 سیکنڈ دوسرا رکے گا, 20 سیکنڈ تیسرا رکے گا, 10 بار رکے گا, 20 بار رکے گا, جمعے کے دن تو مسئلہ ہو جائے گا پھر. میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں آگے. باقی ایک اور لفظ بھی ہے صحیح مسلم میں اور ابن ماجہ میں, ایک اور لفظ ہے اور وہ یہ ہے, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ایک یہ لفظ بھی ہے. تو کتنے الفاظ بھی اب, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. اللهم, اسے پہلے کیا کہنا ہے, اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ٹریفک جام ہو جائے گی, اب تو چار لفظ اور بھی آ گئے. کہتے ہیں خیر برکت ہوتی ہے نا, تو خیر کے الفاظ الحمدللہ. تو یہ اذکار ہیں, اب سب کو جمع کریں گے تو آپ کو یہ پورا مادہ مل جائے گا, آپ یاد کریں. اور تنوع کرنا بھی سنت ہے, بعض وقت یہ پڑھ لیا, بعض وقت وہ پڑھ لیا, بعض وقت وہ پڑھ لیا, اور اگر سب پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. کچھ ایسا فرماتے ہیں, وہ تقدیم رجل اليسرى عند الخروج, اور اپنا بایاں پاؤں باہر نکلتے وقت اپنا بایاں پاؤں باہر نکالیں اور یوں کہیں, اللهم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کچھ کمی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی دلیل ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اللهم, اے اللہ تعالیٰ, انی اسألک من فضلک, میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اچھا, یہاں پر جو اذکار ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں نے تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جب آپ یوں کہتے ہیں, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم. اگر کوئی شخص یوں کہہ دے مسجد میں داخل ہوتے وقت, شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ گئے سارے کا سارا دن, شیطان سے بچ گیا آپ, چند الفاظ آپ نے کہے سارے دن شیطان آپ کو پریشان نہیں کر سکتا. اور دوسری روایت میں, اللهم انی اسألک من فضلک, اس میں دوسرے لفظ میں کسی کو پتا ہے اس کے بعد کوئی لفظ ہے, اور اللهم بارک اللہ فیک, اللهم اعصمنی من الشیطان الرجیم, یہ بھی لفظ ہے ابن ماجہ میں, البانی صحیح فرما, ابن ماجہ کا لفظ ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے محفوظ فرما, نجات عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اسے, اس شخص کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, بعد دخول المسجد, مسجد میں داخل ہونے کے بعد, لا يجلس حتى يصلي ركعتين, جب مسجد میں بیٹھ چلا جائے تو نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. اس کی دلیل, لقوله صلى الله عليه واله وسلم, اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. اسے کہتے ہیں تحیۃ المسجد, یہ مسجد کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. اور عام طور پہ غلطی دیکھتے ہیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے قریب ہے تو آپ ان کو آگاہ کریں, آپ پیار سے آپ کہیں, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, شاید آپ بھول گئے, 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر وہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو آپ کا کام ہو گیا، نصیحت پیارے انداز میں، سختی سے نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ایسا شخص ہے، آپ اسے جانتے ہیں، سننے والا نہیں ہے، زیادہ غصہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا ہے اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، تب آپ نہ کریں، حکمت اس میں ہے تاکہ اللہ کے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو. آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو اچھے انداز میں ہونی چاہیے. اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اقامت ہو چکی ہوتی ہے اور دو رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی خاص طور پہ. تعجب کی بات ہے، یہی لوگ ہوتے ہیں جو تہجد مسجد نہیں پڑھتے، اور یہی لوگ ہیں جب اقامت ہو چکی ہوتی ہے فجر کی نماز میں تو دو سنت ضرور پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه، جب نماز قائم ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز ہے ہی نہیں، لا صلاه. نمبر 8، یسا فرماتے ہیں، تجنب تشبیک الاصابع فی الطریق المسجد حین انتظار الصلاه، آپس میں انگلیوں کو بیچ میں ایسے پکڑنا، تشبیک، اس سے اجتناب کریں مسجد میں جاتے وقت اور نماز کے انتظار کرتے وقت. وجہ کیا ہے؟ جاتے وقت آپ چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ یوں ہیں، کیا لگے گا؟ اچھا لگتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو جو وقار کی بات ہے، وقار نہیں رہتا، السکینہ والوقار. تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار کا حکم دیا ہے، تو ہر وہ چیز جو وقار کے منافی نہیں کرنی چاہیے، اس میں سے یہ چیز بھی شامل ہے. اور اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھتے وقت مسجد کے ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو ایک تو وقار کے منافی، کیونکہ اگر وقار راستے میں جانے کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بیٹھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے. پہلی بات ہوئی ہے، پھر ہاتھ ایسے کرنے سے، یا بعض لوگ بیٹھتے ہیں اقعہ میں، یعنی دونوں ٹانگے اٹھا لیتے اسے بیٹھ جاتے ہیں، اسے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اونگ آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے. اور مومن، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، سست نہیں ہے مومن، اس کو ہمیشہ، وہ خاص طور پہ نماز سے پہلے ہم تیار نماز کی کریں، وہاں پر سستی آ جائے تو فائدہ کیا ہے اس پوری تیاری کا، اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں، نمبر 9، اب ہم بیٹھ گئے، اس سے بھی اجتناب کیا، الاشتغال بالذکر والدعاء وتلاوة القرآن عند انتظار الصلاة. اب نماز کے ہم انتظار کر رہے ہیں تو کیا کریں بیٹھے ہوئے؟ مشغول رکھیں اپنے آپ کو کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. ذکر کی کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف، یہ سارے اذکار ہیں. والدعاء، اور دعا، دعا کیا ہے؟ کوئی بھی دعا. وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت، عند انتظار الصلاة، نماز کا انتظار کرتے ہوئے. لیکن ایک چیز خیال رکھنا، مع عدم التشویش علی المصلین، تشویش کہتے ہیں شور کرنے کو، یا ایسی حرکت کرنے کو جس سے نمازی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھیں، یعنی اتنی بلند آواز نہ ہو کہ آپ کے ساتھ والے پریشان ہو جائیں، اور اتنی کم نہ ہو کہ آپ کی زبان بھی حرکت نہ کرے. کیونکہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ذکر کا کام ہے زبان سے، دل سے نہیں. تو ذکر میں آپ اپنی زبان ہلانی ہے اور دھیمی آواز میں اپنے ذکر پڑھنا ہے. یہ آداب ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.